الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6 جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ 1440 سنہ ہجری کے رمضان مبارک کا عشر ہے رحمتیں لٹا رہا ہے اور آج اس کی 5ویں رات آ پہنچی ہے آدھا عشر رحمت پورا ہونے لگا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سارے اوقات غفلت میں گزر گئے اللہ کریم بقیہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے پچھلی ناقدریاں معاف کر دے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے اطراف پاک مزاری کا بنا مظفر پور جنوبی وہاں بچھڑا پنجاب اب سوالہ کی ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
عبادت کے ساتھ ساتھ اچھے کام سر انجام دینے میں بھی بعض اوقات ہم اخلاص پیدا نہیں کر پاتے آپ سے عرض ہے یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنے اندر اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں
یہ غور کریں کہ اجر دینے والا کون ہے بندہ یا رب اگر ہم بندے کے لیے کام کریں گے تو بندہ کیا دے گا کچھ بھی نہیں دے گا خالی بس وہ کہ بہت بہت تو تعریف کر دے گا یا پسندیدہ نظر سے دیکھ لے گا واہ کر دے گا خلاص اگر بندے کے لیے کام کیا تو نیک کام عبادت قیامت کے دن پکارا جائے گا او ریاکار او مکار تو اس طرح کتنی تذلیل ہوگی کہا جائے گا کہ تو اپنا اجر اس سے لے جس کے لیے عمل کیا ہے تو یہ جو دکھاوا کرتے ہیں اخلاص کے بغیر ریا کرتے ہیں وہ بڑے نقصان میں رہتے ہیں تو اس لیے وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے مخلصانہ مخلص وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اس میں بندے کی رضا شامل نہ ہو یعنی کہ ایسی بندے کی رضا شامل نہ ہو جو جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا ریاکاری اخلاص کی ضد ہے ریاکاری ہے نا تو وہ اس میں اخلاص کا بھی بیان ہے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے اے لوگوں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو کیونکہ اللہ پاک وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے اور رشتہ داری کے لیے نہ دوسروں کو اس میں شامل مت کرو اللہ کے لیے خاص عمل ہو
میرا نام محمد اقبال ہے میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گرم کھانا اگر پلاسٹک کے شوپر میں رکھا جائے تو وہ صحت کے لیے مضر ہے یا نہیں
میرا نام عبد الرحیم ہے میرا سوال ہے پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانا کیا صحیح ہے
پلاسٹک کے برتن یا شاپروں میں یہی تحقیق تو یہی بتاتے ہیں یہ لوگ سائنسدان وغیرہ کہ گرما گرم اگر کھانا اس میں ڈالے گرم تو اس سے وہ کیمیکل جو اس پلاسٹک میں ہوتے ہیں ان میں سے بعض ایسے کیمیکل ہیں جو بہت خطرناک ہیں वो गर्मी से पिघल कर छूट कर उस गिजा में मिल जाते हैं और वो फिर पेट में जाकर बीमारियां पैदा करते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई मेडिकेटेड प्लास्टिक भी आता हो तो सुना है कि आता है, लेकिन हमारा लेकिन हर प्लास्टिक तो मेडिकेटेड नहीं होता, फिर धोखे का दौर दौरा है। प्लास्टिक में गर्मा गर्म खाने से बचना चाहिए। प्लास्टिक के थाल में भी लोग खाते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में हर चीज आती है आजकल, तो मैंने हर चीज मैंने बहुत सारी चीजें प्लास्टिक के डिब्बों में आती है गर्मा गर्म। कहीं बाहर से भी अगर किसी को मेहमान ने किसी के घर भेजना होता है तो लोग अब प्लास्टिक के डिब्बों में गर्मा गर्म खाना या जो भी गिजा वो डाल देते हैं, उसको बंद कर देते और भिजवा देते और अंदर केमिकल का नुकसान। अब बंदा करे क्या, कहीं से आ गया उसको फेंक भी नहीं सकता। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके कि प्लास्टिक के डिब्बों में गर्म खाना, गर्म चाय, प्लास्टिक की थैली में तो गर्म चाय भी प्लास्टिक की थैली में पार्सल आ रही है उसी वक्त भर के दे देते हैं गर्मा गर्म, ये भी नुकसान दे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
नाम मेरा उबैद है। हम ये मैकेनिक का काम जो करते हैं, अमूमन जो भी कस्टमर आते हैं छोटे काम के ज्यादा पैसे बता देते हैं, ये जायज है नाजायज है, इसका जवाब दें हमें आप।
छोटे से काम के बहुत से पैसे ले लेते हैं। अब ये थोड़ा मुबम सी बात है कि वो अब छोटा है बड़ा है, तो इसमें ये होता है कि जो झूठ ना बोले, धोखा ना करे और जो आपस में तय हो जाए, तो ये मतलब यानी कि जायज है। अब इसमें होता ये होगा कि काम छोटा होगा ना, तो उसको भी जैसे कोई अपनी गाड़ी लेकर गया, स्कूटर लेकर गया, इसमें पता है कि वो एक धागा बांधेंगे ना तो वो सेट हो जाएगा या वो तार जोड़ देंगे तो तरकीब बन जाएगी, लेकिन उसको इसने कहना है कि थोड़ा वो स्क्रू के वो पेच घिस गए तो ये तब्दील करना है और इसमें थोड़ी ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी और इसके वो चेन में भी थोड़ा मसला हो गया है, तो ये भी मैं सही करूंगा, तो यूं मतलब आपको कल मिल सकती है, अभी नहीं मिल सकती, और इतने इतने पैसे होंगे। और फिर वो जब बंदा जाएगा तो उसने वो धागा बांध देना है या तार जोड़ देना है और वो फिर ये उसको कल देना है। ये धोखा और झूठ हुआ, वरना साफ साफ बोल दे, भले ये ना बोले कि इसमें धागा बांधना है तार बांधना है, वह इंशाल्लाह आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, इतनी रकम होगी, इतना खर्चा होगा, फिर भले उसके सामने ना करे, उसको ना बताए, लेकिन ये कि इस तरह अगर करे ना तो वो हलाल मामला हो सकता है, लेकिन करते नहीं होंगे। बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत धोखा देते हैं, बाहर का पुर्जा लगाना पड़ेगा और ये पुर्जा खराब, वो पुर्जा खराब, कोई खराब वराब होता नहीं होगा, खामा का मतलब हो उसको, मतलब झूठ बोल के वो वही उसी तरह सेट करके दे देते होंगे। तो जो ऐसा करते हैं वो धोखा देते हैं, गुनाह का काम करते हैं, अपनी रोजी हराम करते हैं, बाद सूरतों में हराम करते हैं, बाद सूरतों में वो गुनाह भरा काम करते हैं।
अभी प्लास्टिक के जो खाने के हवाले से जो चला था प्लास्टिक के बर्तन वगैरह में, तो अभी एक मैसेज आया है कि फूड ग्रेड प्लास्टिक आता है, तो अभी एक काफी सुलझे हुए इस्लाम भाई ने भेजा है, तो ये कैटेगरी आती होगी फूड ग्रेड प्लास्टिक, बोलो वो ओके है, मगर बकिया जो प्लास्टिक होती है वो कई ऐसे रिसाइकल के तौर पर वो लेते हैं, तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं।
फूड ग्रेड का नाम अवल तो याद नहीं रहेगा, और याद रह भी गया तो इसकी शनाख्त क्या, पहचान क्या। अब ये बेचारे बोलेंगे जाके फूड ग्रेड प्लास्टिक का बर्तन दो, तो वो तो कोई भी टिका देगा, कोई सा उठा के कि ये फूड ग्रेड। आजकल तो धोखे का दौर है, तो अपने को पहचानो कि फूड ग्रेड होता कैसा है देखने में, तो मतलब काम बने। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बाज़ोकात लोग समझते हैं कि नजर लग गई है, हालांकि नजर नहीं होती, अपने ही किसी अमल का कोई रद्द अमल होता है, तो इस मामले में क्या फरमाते हैं आप?
सर नजर लग गई है, इसकी यकीनी मालूमात तो जरा मुश्किल से होती है, जरा कैसे हो यकीनी मालूमात कि नजर लग गई है। अब नजर का लगना तो ये हक है, तो हदीस पाक में नजर तो लग सकती है, लेकिन ये कंफर्म कैसे हो कि नजर ही लगी है, और हर बात में नजर लगती है लोगों को, भाई यूं कुछ भी हो गया मेरे यार किसी की नजर लग गई है, किसी ने कुछ करवा दिया है या असरात है, तो यूं बिचारे फिर खुद अपने ऊपर परेशानी ओढ़ लेते हैं, फिर ये कि इनका जीन जो है ना वो दवा से भाग भी जाता है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर इलाज करते हैं बाजूगत तो वो जीन भाग जाते हैं, वो सही हो जाते हैं, इससे पहले वो असरात थे उसको दवा से सही हो गया, तो दवा से वो जिन थोड़ी भागेगा। तो बहरहाल ये जिन का असर भी हो सकता है, जादू भी हो सकता है, नजर भी लग सकती है, लेकिन बात बात पर हमारे यहाँ ये हिसाब किताब है कि नजर जादू और असरात। और जिस बाबा जी को पूछो आम तौर पे वो ये चीजें बताते हैं, अब खुदा बेहतर जाने कि ये क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा अपना दिल बड़ा रखें, हर बात को इस तरह का न करें, अपना जो भी इलाज मुआलजा उस पर तवज्जो दें, बेशक उसका रूहानी इलाज भी करें, नजर ना हो तब भी रूहानी इलाज हो सकता है, जादू असरात ना हो तब भी रूहानी इलाज आम बीमारियों का भी होता है।
इसमें ये भी होता है कि जैसे कोई बीमार हो गया, तो बीमार होता है तो परहेज करता है सही हो जाता है, जैसे सही होता है ना फिर वो बद परहेजी की तरफ चला जाता है, फिर बीमार हो जाता है,
फिर नजर लग जाती है,
फिर परहेज करता है फिर सही हो जाता है। अब ये अपनी परहेजी या ना परहेजी पर गौर करने के बजाय इसके घर से आवाज आती है कि बेटा तुझे लगता है नजर है ना, तू बार बार बीमार हो रहा है, मगर वो ये नहीं देख रहे कि ये बार बार बीमार बद परहेजी की वजह से हो रहा है। ये एक बात है। बाज़ वक़्त कारोबारी लोगों को ये होता है कि जनाब हमारे साथ ये हो गया ये हो गया, तो मेरे आपको ये कहना है कि आप अपने फैसलों पर भी गौर करें, बाज़ वक़्त फैसले के टाइमिंग सही नहीं होते, फैसला सही नहीं होता, ना तजर्बेकारी होती है जिसकी वजह से नुकसान पड़ जाता है, और फिर वो ना तजर्बेकारी को आप कंटिन्यू करते हैं इस वजह से कि वो जनाब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, तो इससे भी नुकसानात की सूरतें बनती हैं। तो अपने हाथों के किए की बाज़ औक़ात ये हमारे साथ चीज़ें होती हैं, और तो इसको हम नजर बद की तरफ ले जाने में फिर एक नुकसान बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आपकी तवज्जो आपकी ना तजर्बेकारी और आपके गलत फैसले और आपकी बद परहेजी से हटकर सिर्फ नजर बद की तरफ चली गई है, और आप सिर्फ वन साइड होकर चल रहे तो आपके अपने जो मामला थे उसको दुरुस्त करने की तरफ उमून तवज्जो नहीं रहती, और फिर ये बद परहेजी ना तजर्बेकारी और गलत फैसलों की आदत बाकी रहती है, और फिर ये बार 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 गलतियां होती हैं, बीमारियां आती हैं, और आपके जहन में बैठ गया कि मुझे नजर है। तो असल में नजर आपने अपने ऊपर डालनी है ताकि आप ये देख सकें कि आप कहां कहां गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार आपको ठोकर लग रही है।
अच्छी नजर भी तो लगती है
जी।
हाँ अच्छी नजर भी लगती है, जैसे कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिदुल खैफ में हज के दिनों में मीना में जो मस्जिदुल खैफ है उसमें सफों में दौरा फरमा रहे थे, आना जाना फरमा रहे थे सफों में, किसी ने पूछा तो फरमाया कि मैं किसी अल्लाह वाले की नजर डलवा रहा हूँ। तो यूं नजर अच्छी भी है और बुरी भी है। निगाह नबी में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह सहाबी में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो नजर अच्छी भी होती है, नजर बुरी भी होती है। वो आला हज़रत का शेर भी तो है ना, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। तो काश हम पर निगाह मुस्तफा पड़ जाए। तो बाकायदा इसका तो अरबी शेर मशहूर है, अरबी शेर या रुबाई, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर नजर फरमाइए, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, ऐ अल्लाह के हबीब हमारी फरियाद सुनिए। इन्नी फी बहरहम मिन मुग़रकुन, मैं गमों के दरिया में गरक हो चुका हूँ। खुद यदि सखिलना इश्कालना, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरी मुश्किल आसान कीजिए और मुझे बचा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि दुआए सानी में आपके मामूलात में देखा है कि ये जो रुबाई है या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, ये आपके मामूलात में देखा है कि आप माशाल्लाह ये जब भी दुआए सानी में शिरकत हुई आपके साथ तो आपने ये فریاد استغاثہ ضرور پیش کیا ہے.
ہاں یہ بارہا پڑھا ہے میں.
سوال کیجئے.
سنا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اگر کوئی مہمان بھی آ جائے ایک رات بھی ٹھہرے تو اس کا بھی فطرہ نکالنا ہوگا, اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں.
مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اسحاق اتاری وہاں بچرا امیہ والی سے. میرا سوال ہے کہ جو ہم ماہ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں کیا اس کے پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟
فیضان رمضان پیج نمبر 159 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے, کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے اور حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں اگر وہ تلف کیے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں. تو یوں تراوی سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سوشل میڈیا سے سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال آیا ہے, بعض رشتہ دار ہیں انہیں اگر افطار پر دعوت نہ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں, مجبوری میں انہیں دعوت دے سکتے ہیں؟
ہاں ہاں تو ان کے حق میں رشوت ہوگی تو ناراض ہو جاتے ہیں. جی اچھا, یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعوت دینا نہ پایا گیا.
بابا متعین نہیں ہے, یعنی شر سے بچنے کے لیے دعوت کی صورت متعین نہیں ہے, ایک احتمال ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو بہت زیادہ مثلا غیبتیں بھی کرتا ہے, چغلیاں بھی کرتا ہے, یا کسی کو برا بلا بھی کہتا ہے نہ بلانے کے اعتبار سے, یا بہانے ڈھونڈتا ہے, اگر اس قسم کا ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے بلاتے ہیں تو پھر یہ رشوت کی صورت بنے گی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو مدارات کے زمرے میں آتا ہے, باہمی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے, کہ محبت بھرا شکوہ کر دیتے ہیں, بھائی بھائی سے کر دیتا ہے کہ ہمارے گھر نہیں آیا یا ہمیں آپ نے بلایا نہیں, اس قسم کے جو باہمی انبساط کی صورتیں ہوتی ہیں, باہمی محبت کی صورتیں ہوتی ہیں اپنائیت والی, وہاں اس طرح کا اظہار کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا.
شر سے بچنے کے لیے ہو تو کہ دعوت نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا کہیں گے.
مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے اظہار کرنے میں کوئی جیسے کہ حرج نہیں ہے کہ اسے محبت کے ساتھ اظہار کیا ہے, لیکن وہ اظہار یہی ہے نا, یار آپ نے بلایا نہیں مجھے. اب اس نے کیوں نہیں بلایا, غالباً سوال کی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور غور کر لیں, اسے کیوں نہیں بلایا, وہ اب اس کو بھی نہیں کہہ سکتا بھائی میں تمہیں بلا کر کیا کرتا, تم آتے تو مطلب ہمارے یہاں مسائل پیدا ہو جاتے, تم جب بھی آتے ہو لڑکے چلے جاتے ہو, تم جب بھی آتے ہو مسائل پیدا کرتے ہو, تو اب اس وجہ سے اس کو بلایا نہیں. اب اس نے اسے شکوا تو کر لیا, میٹھا شکوا کر لیا, بڑا میٹھا انداز ہے, یار آپ نے میرے کو بلایا نہیں یار بس بھول گئے نا, مگر وجہ اس کی پیچھے یہ تھی. اب اگر وہ اس کو اس وجہ سے بلاتا گا, یار یہ ابھی راستے میں ملے گا دوبارہ بولے گا کہ یار تم نے مجھے بلایا نہیں, تو کیا اب بلانا یہ بھی درست ہوگا یا یہ اسی زمن میں آئے گا زمرے میں آئے گا جب آپ فرما رہے ہیں؟
اس میں حاجی صاحب یہی جو میں نے دو قسمیں بنائی ہے نا,
جی
پہلی
جی
قسم تو یہ ہے کہ ضرر والا احتمال اس کا ظن غالب ہو,
ٹھیک ہے,
ایک شخص ایسا ہے وہ ضرر تکلیف دیتا ہے زبان سے دیتا ہے, عام طور پہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہاتھ سے تکلیف دینے کی صورتیں تو کم ہوتی ہیں
جی,
لیکن زبان سے تکلیف دی جاتی ہے, برا بھلا بھی کہا جاتا ہے, اس طرح کے دفعہ ضرر کی جو صورت ہوگی اس صورت میں جب اندیشہ غالب ہوگا, ظن غالب یہ ہوگا کہ یہ میں اس کو ضرر سے اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اس کی دعوت کر رہا ہوں
جی,
تو وہ رشوت کی صورت بن جائے گی. اور اگر یہ باہمی ایک ہلکا پھلکا سا شکوہ ہوتا ہے
جی,
جیسے دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے, رشتہ داروں کے اندر بھی مقابلہ ہوتا ہے
جی جی,
مثال کے طور پہ ایک بھائی کو بلا لیا, بہن نے دعوت کی, ایک بھائی کو بلا لیا, دونوں کے گھر بھی قریب ہیں, یعنی کوئی احتمال بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک کا گھر بہت دور ہے اور ایک کا گھر بہت قریب ہے, قریب والے کو کسی موقع پر بلا لیا, اور دور والے کو اس وجہ سے نہیں بلایا کہ وہ کافی دور ہے یا اگلے شہر میں رہتا ہے، لیکن دونوں بھائی اگر قریب رہتے ہیں، ایک کو بلایا دوسرے کو نہیں بلایا، تو بہن بھائیوں کے اندر جو اپنائیت اور محبت ہوتی ہے اس کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے فطری، کہ بعض اوقات بندہ اس کا اظہار کر دیتا ہے ہلکی پھلکی ناراضگی کا، تو یہ ایسی شر والی صورت نہیں
ہے.
اس صورت میں جو اگر ایک دائرے میں رہے گا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہلکی پھلکی ناراضگی کا اظہار، شکوے کا اظہار کرے گا، تو اس صورت میں گناہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی گناہ کی صورت اپنائے گا، خدا نہ خواستہ غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، برا بھلا کہے گا، تو پھر گناہوں کی صورتیں بھی کھل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.
آمین.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آئے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ استغفار پڑھنا چاہیے یا استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، کون سا ٹھیک ہے؟
استغفار نہیں ہے، استغفار. اور استغفر اللہ پڑھنا ورد کر رہا ہے، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کوئی شخص ایک بار تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو اب وہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا، کیا ایسا ہی ہے؟
تہجد کی نماز جو ہے یہ نوافل میں سے اعلیٰ درجے کا نفل ہے، اور جس نے پڑھی تو اس کو چاہیے کہ پابندی سے پڑھے، یہ اچھا ہے. جو بھی عمل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، پابندی سے کیا جائے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے. البتہ کسی نے تہجد چھوڑ دی تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ تو نہیں ہے نا کہ جس نے ایک بار تہجد پڑھی اس سے پھر مستقل تہجد پڑھنی ضروری ہو گئی؟
ضروری نہیں ہو جائے گی، پڑھنی چاہیے، فضیلت ہے. ایک بار بھی نہ پڑھی اس کو بھی چاہیے کہ شروع کر دے، پڑھے، ثواب کا کام ہے. رمضان شریف میں اس کا موقع زیادہ ملتا ہے کہ سحری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں تو ساتھ میں دو رکعت تہجد بھی پڑھ لیں، اور خوش نصیب لوگ پڑھتے بھی ہوں گے جن کا ذہن ہوتا ہوگا. پڑھنا ہی چاہیے، رمضان میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور موقع بھی ملتا ہے. عیسائی بہنوں کو بھی پڑھنا چاہیے.
عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تہجد میں کیا پڑھیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ جسے چاہے تو جتنی قرآنی سورتیں یاد ہیں وہ ان میں پڑھ لے، چاہے تو کوئی سی بھی سورت پڑھ لے، چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لے، تو ایک قرآن کے ختم کا ثواب ہوتا ہے تین قل ھو اللہ پڑھنے پر، سورہ فاتحہ کا اور باقی رکوع سجود دیگر اذکار کا ثواب اپنی جگہ پر. یوں مطلب بھی پڑھ سکتے، کوئی کمپلسری نہیں کہ فلا فلا سورت ہی پڑھنی ہوگی، یہ بھی پڑھ سکتے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مفتی احمد یار خان نے اس کا لکھا ہے کہ بڑا لطف آتا ہے اس میں، اس طرح کا لکھا ہے کہ یہ سورہ بقرہ تہجد میں پڑھے. بہرحال یہ کہ قید نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے.
ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی، سورہ بقرہ تہجد میں پڑھے، دونوں رکعتوں میں ایک ہی پڑھے یا اس کو آدھا آدھا کر کے پڑھ لے؟
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ربنا لا تؤاخذنا شروع ہونے سے پہلے تک ختم کر دے حصہ، للہ ما فی السماوات سے شروع کر کے، اور بعد میں وہ ربنا لا تؤاخذنا اس سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لے. یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ پورا یہ آخری رکوع ایک رکعت میں پڑھ لے، دوسری رکعت میں تین بار قل ھو اللہ شریف پڑھ لے، یا کوئی سی صورت پڑھ لے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت مفتی صاحب نے نہیں لکھی لیکن گنجائش ہے جو ہے اس کے حساب سے میں نے یہ مشورے عرض کیے.
تہجد کا کہ کم از کم یا زیادہ زیادہ رکعتوں کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دے، یہ ہمارا پورا ایک تہجد کے حوالے سے بن جائے گا.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آٹھ رکعتوں تک کا ثبوت ہے، آٹھ رکعتیں، اور اولیاء کرام سے بارہ کا بھی ثبوت ہے، اور کم از کم اس کی رکعتیں دو ہیں. تو جتنا پڑھے، بارہ بھی پڑھے، بارہ سے زیادہ بھی پڑھے،
ماشاءاللہ
کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کم از کم دو ہی پڑھے.
آدھی رات میں بعض اوقات کہتے اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے، یا بیٹھے بیٹھے کہتے تہجد کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو بھی اس کا ہوگا کہ عموماً یہ آدھی رات میں لوگوں کے نزدیک تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر دیں.
کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے نا تہجد کے وقت، واقعہ ہوا تھا فلاں
جی،
یہ ہوا تھا تہجد کے وقت. تہجد کا تعلق گھڑی گھنٹے سے نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے ایک سیکنڈ کے لیے سو گیا تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. مثال کے طور پر ابھی مدنی مذاکرے میں آپ بیٹھے ہوئے، عشاء پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، پھر ابھی اٹھ گئے، آپ کی تہجد کا وقت شروع ہو گیا. گھڑی کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے سات بجے جماعت تھی اور سوا سات عشاء پڑھ کے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور سوا سات بجے آنکھ کھل گئی، تو یہ سوا سات بجے آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. یا عام طور پہ یہ بھی سمجھتے کہ بارہ بجے شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت عوام جو ہے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے. ساری رات اگر جاگا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، سونا شرط ہے تہجد کے لیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب دیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کتنے سال میں پڑھی؟
سردار آباد بھی ہے ہمارے پاس، اور جواب کون دیں گے؟
جی امیر سنت، جواب کن سے لینا ہے؟ اب تو کوئی آئی نہیں ہے، بس
کوئی دور حدیث شریف کے طالب علم ہو اور ایک ماہ کے اعتکاف میں ہو، اگر ایسے ہیں تو وہ جواب دے دیں، ان کو شاید پتا ہو.
اور جو پیچھے شخصیات ہیں ان میں بھی اگر ایسے ہیں؟
سناٹا ہے، اتنا نجی مطالعہ پرائیویٹ اسٹڈی نہیں کرتے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کتنے سال میں پڑھی؟
جی باب المدینہ میں ہیں آپ کے پاس؟
کیا جواب دینے والے موجود ہیں؟
جی
دعویٰ ہے، دیکھو اب جواب کیا دیتے ہیں.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. سورہ بقرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. غفران مرحبا ہے نام اس کما ہے، غفران مرحبا. 12 سال میں
دل خوشی سے گویا. آپ کا جواب درست ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی اور تفسیر مکمل ہونے پر شکرانے میں ایک اونٹ ذبح فرمایا.
تو صراط الجنان مکمل کرنے پر آپ مرغی ذبح کر دینا، اور کیا پڑھو تو صحیح کہیں یار، مرغی ذبح کر کے گھر میں کھا لینا. تو سراط الجنان پڑھے تو صحیح یار، صرف سورت البقرہ 12 سال، یعنی کتنا وہ توجہ سے آپ نے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہمارے پاس. تو اونٹ ذبح کیا، نیل بیان کیا، تو یہ مطلب تو ہمیں بھی شکرانے میں کچھ نہ کچھ، کوئی بھی کتاب ہم ختم کریں دینی کتاب، تو شکرانے میں اگر ہو سکے تو کچھ نہ کچھ رائے خدا میں دینا چاہیے. دیکھو اب کوئی سیرت الجنان جس نے ختم کی ہو یا فتح رضویہ شریف ختم کیا ہو، بہار شریعت پوری پڑھی ہو، فیضان سنت کا ختم کیا ہو، پوری پڑھ لی ہو، تو قرآن کریم تو بہت سارے ختم کرتے ہیں، تو یہ بھی کچھ ذبح کریں مرغی وغیرہ. اب اونٹ تو نہیں کر سکتے نا یار، جو استطاعت اونٹ بکرا جو بھی ہو پھر کھلائیں. سبحان اللہ، دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، یہ ضروری نہیں کہ غریبوں ہی کو کھلائیں، جس کو بھی چاہے کھلائیں. مجھے نہیں کھلانا، بس آپ کر لو خود ہی کھا لو، کرو تو صحیح. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ایک ڈینٹل ڈاکٹر ہوں, مجھے امیر علیہ السلام سے یہ پتہ کرنا تھا کہ ہم جو علاج کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب یہ کہ اگر ہمارا کوئی 10,000 روپے کا کسی مریض کا کوئی کام آیا ہے تو اس میں 400-500 روپے یا 1,000 روپے خرچہ ہوتا ہے, تو پھر وہ ہمارے لیے کیسے؟
اب جھوٹ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, تو یہ مطلب ذرا اتنا عرصہ بندے نے سیکھا تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے غریبوں کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے, امت کی خیر خواہی کرنی چاہیے, کوئی غریب ہے کوئی سید زیادہ ہے, اس نسبت سے اگر ان سے کم لے لیں گے تو انشاءاللہ سیدوں کے نانا جان راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور غریبوں سے رعایت کرنی چاہیے, پیسے بہت لیتے ہیں سر, کھوٹے کھوٹے دھکے کھلاتے ہیں. ڈینٹل ڈینٹسٹ جو ان کا پتہ نہیں ماشاءاللہ, یہ تو کوئی خوف خدا والے معلوم ہوتے کہ انہوں نے پوچھا, ورنہ کھاوا کا دھکا کھلاتے. اب اسکیلنگ کروانی ہے, دانتوں میں چونا جم گیا ہے, ایک ایک دو دو دانت کا کریں گے اسکیلنگ, اور پھر پرسوں آنا, 8 دن کے بعد آنا. وہ جیسے وہ بےچارا مریض سمجھے گا کہ اس کا علاج اسی طرح یوں ہوتا ہے, حالانکہ ایک ہی نشست میں پورے دانتوں کی اسکیلنگ ممکن ہے, ہو سکتی ہے, کوئی ایسا اس میں کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. ڈینٹسٹ اس بات کو سمجھتے ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو پھر دھکے کھلا کر پیسے کھینچتے رہنا, اتنا بیچاروں کا ٹائم لینا, یہ کیونکہ وہ ہے کہ اگر اب یہ ہر بار 1500-2500 لے رہا ہے, اگر ایک ساتھ بولے گا میں 15,000 دوں گا پورے دانتوں کی اسکیلنگ کی, تو اس کی چیخ نکل جائے گی. تو اس لیے شاید وہ دھکے بھی کھلاتے ہیں نفسیاتی طور پر, وہ بھی سے کہ یار روز ڈاکٹر ہمارا ہم کو ٹائم دیتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے. بہرحال یہ کہ غریبوں کے ساتھ بلکہ آقا کی امت کے ساتھ, مالدار بھی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرنا کوئی منع تو نہیں ہے, سب کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. ہمارا دام کم ہوگا تو گاہک زیادہ آئیں گے, نیک نامی بھی ہوگی اور اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. ورنہ یہ کہ جو یہ اس طرح کرتے نا تو یہ ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے, ٹیکنیک کی وجہ سے یہ پیسے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جیسے کئی ڈاکٹر ہیں صرف مشورہ دیتے, ایک بھی ٹیبلٹ نہیں دیتے, اور وہ بھی کئی 1,000 روپے لے لیتے فیس ان کی. وکیل کون سا مطلب کچھ دیتا ہے, وہ بھی تو فیس لے ہی رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عمران اطاری نوری آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ کسی روزہ دار بندے سے کوئی بغیر روزہ دار پانی مانگ لے, کیا پانی دینا جائے گا یا نہ جائے گا؟
آپ کو مریض ہے یا بچہ ہے کہ بےچارا بچہ, تو روزہ اس پر فرض ہی نہیں ہے. ایسا مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا, شرن اس کو جائز ہے. یا کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو روزہ اس وقت رکھنا حرام ہے, ایسے دن آتے ہیں اس کے, اسے پانی مانگا تو دینا ثواب ہے, دینا چاہیے, پلانا چاہیے. ایسا ضعیف ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا, ایسا شیخ فانی بوڑھا, اس کو دینے میں بھی حرج نہیں. ہاں کو ہٹا کٹا ہے اور بلا عذر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اب اس کو پانی نہ دیا جائے. اب اٹا کٹا ہے لیکن ہے مسافر, اور شرن اس پر سفر کے عالم میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, تب اس کو بھی پانی دینے میں حرج نہیں ہے, جبکہ اپنے کو پتا ہے یہ ہے مسافر. تو صورتیں ہی اس کی بنتی ہے کہ کب پانی دیا جائے کب نہ دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا یہ سوال ہے کہ میری دکان ہے ویلڈنگ کی, لوہے کی گیٹ جالی, اس میں مال تجارت رکھا ہے, لوہا اجناس ہے, اس میں یہ پوچھنا ہے کہ بھئی لوہے کی قیمت خرید پہ زکات دوں گا یا لوہے کی قیمت فروخت پہ دوں گا؟
جتنا یہ بکے گا نا اس مارکیٹ ویلیو پر جو بکری آئی اس پر زکات میں وہ مطلب کاؤنٹ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے, فرعونیوں کو مینڈک کا عذاب دیا گیا تھا, کیا اس واقعے سے پہلے دنیا میں مینڈک تھے یا نہیں تھے؟
مینڈک کا عذاب تو اس بنی اسرائیل پر آیا تھا, فرعونیوں پر. اچھا وہ پھر وہ دو تھے نا, دو سبتی اور قبطی, قبطیوں پر آیا تھا جو ایمان نہیں لاتے تھے, قبطی ان کو ڈرانے کے لیے. تو اور بھی آئے تھے خون کا عذاب, اور تو یہ مینڈکوں کا. اب اس سے پہلے مینڈک تھے یا نہیں تھے سوال یہ کیا, اب یہ کسی نے سوچ کے نکالا ہوگا یا سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوگا, جواب دیجئے.
اب سوچنے پر تو کیا کہاں تک پابندی لگائیں گے, اب آپ مدنی مذاکرہ ہم بھی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھو تو اب جس کے ذہن میں آئے گا وہ پوچھ رہا ہے،
کیا پوچھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے؟
تو مینڈک تھا
اگر پوچھنا ورا ہے، پوچھنا نہ ہو تو اچھا، بلا ضرورت سوالات کی کثرت یہ منع ہے، بے جا سوالات،
یہ
برائے حصول علم اگر پوچھ رہا ہے تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔
اس کو ہم مطلب میرا خیال اس سوال کو ہم الگ بناتے ہیں، جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا، مینڈک والے کو کیا جواب دیں گے؟
لا ادری اب پہلے یہ تھے نہیں تھے دنیا میں، ان کے وجود ان کا
نہیں، کوئی مخلوق اگر پہلے تھی یا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جب چاہے پیدا فرما دے، بھیج دے، وہ مالک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟
ہاں تو یہی پہلے، یہی نا جواب، تو پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا یا صرف ان کو عذاب کے لیے پیدا کیا اور اس کے بعد ان کی نسلیں چل نکلی؟
جی
اب کچھ پتہ نہیں ہے تو اٹکل سے اس پر کیا مطلب آدمی بات کرے؟
اب یہ ارشاد فرمائے آپ نے جو سوال پر جو ابھی مدنی پھول عطا فرمائے، اب کوئی مدنی چینل پر بیٹھا ہے یا کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے یار پوچھو دیکھو اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا،
ہاں یہ
آزمانے کے لیے سوال کرنا، سیکھنے کے لیے سوال کرنا، یا لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے سوال کرنا، تو سوال کرنے کی الگ الگ نوعیتیں ہو سکتی ہوں۔ سوشل میڈیا کا تو یہ حساب کتاب ہے نا کہ سوال کر دیا، آپ کے پاس سوال آیا نہیں آیا، ہم نے کیا یا نہیں کیا، سوشل میڈیا پہ موجود اس کو جو سینکڑوں لوگ ہیں ان میں سے تو ایک تعداد ہے جو سوال پڑھ تو لے گی، تو اب ایسی صورت حال میں خوف خدا کا تقاضا کیا ہے؟
ایسا سوال نہ کیا جائے کہ جس کا یہ اندیشہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا اور اس سے لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہوگا۔ اب یہ کہ ویسے مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ عالم کو بطور امتحان سوال کرنا یہ ناجائز ہے، عام آدمی کا وہ الگ بات ہے کہ ان کا بڑا استاد، اب وہ بیجا نہیں کر رہا نا، وہ تو وجہ سے کہ ان کو چیک کر رہا ہے کہ ابھی یہ اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں، وہ الگ صورت ہے۔ یا امتحان جو لیتے جب تخصص بالفقہ مثلا کر رہے تو وہ تو عالم ہوتے ہیں عام طور پہ، ان سے سوال تو ان کے پرچے تو حل کروانے پڑیں گے کہ آگے ان کو مزید بنانا ہے آگے، تو یعنی عوام جو سوال کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے یہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ وہ یہاں غوث پاک کا واقعہ ہم نے بیان بھی کیا ہوا ہے، ابن سکا کا، کہ اس بدبخت نے وقت کے غوث سے امتحاناً سوال کیا تھا تو وہ کفر میں مبتلا ہوا، اور عبداللہ نے بھی امتحاناً ہی سوال کیا تھا لیکن وہ اتنی اس میں سختی نہیں تھی، اس کا یہ تھا کہ دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے، اور اس نے کہا تھا وہ میرے سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا، تو عبداللہ پھر بھی وہ بھی دینداری کے اس سے نکل کر علم دین کے فیلڈ سے وہ دنیا داری میں غرق ہو گئے، یہ ان کو بھی سزا ملی۔ اور میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غوث پاک نے نانا میں امتحان نہیں، میں تو زیارت کروں گا سوال نہیں کروں گا، تو یہ جب ان کی باری آئی تو میرے مرشد کو کھڑے ہو کر انہوں نے گلے سے لگا لیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ بغداد معلا میں برسر ممبر آپ اعلان کریں گے قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی اللہ کی گردن پر میرا یہ قدم ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اس طرح کے سوالات جو ہے نا بے ضرورت، جو جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اس کے تعلق سے فتح رضویہ جلد 5 پیج نمبر 343 پر ایک سوال کیا گیا ہے، بالکل بے سرو پا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسا ہے نا کہ ہونا بہت مشکل ہے، تو قیاس کر کے ایک سوال کیا، اس پر اللہ حضرت نے اس کو مدنی پھول دیے کہ شریعت جو ہے وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، شریعت کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، مگر ایسا سوال کرنا کہ جو درپیش نہیں ہے، پیش نہیں آیا، اور اس کا ہونا یہ بھی بہت مشکل ہے، اس کا اندیشہ ایسا صحیح اندیشہ نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، تو جو نہیں ہو سکتا اور کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں ایسے بے تکے سوالات کرنے پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا سوال کرنا وبال لاتا ہے اور کبھی اسے مشکل میں نہ سوال کرنے والے کو مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر حدیث پاک آپ نے نقل کیے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے ضرورت مسائل پوچھنے سے منع کیا ہے. اگلی قومیں ہلاک بھی ہوئی ہیں بے ضرورت. سورۃ البقرہ میں کتنی بہترین تفصیل ہے اس کی, سوال کر 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 کے انہوں نے وہ کھال میں آخر سونا بھروایا, ورنہ گائے کا کہہ دیا گیا تھا, وہ گائے اس گائے, کاؤ اس کاؤ, وہ اس پر یہ ڈن کر لیتے نا, اچھا گائے لبیک ہم کر لیتے ہیں, کیسی ہو, کیسا رنگ ہو, کتنی بڑی ہو, سائز کیا ہو, عمر کیا ہو, پوچھ پوچھ کے. پھر وہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی ویسی, تو وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہ جو بھی اس کی ترکیب فرمائی, اور گائے میں سونا بھر کے دو تو یہ گائے ملے گی. سورہ بقرہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے, تو اس لیے وہ بلا ضرورت سوالات کرنے سے بعض اوقات آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ.
بعض کمپنیاں ٹاور لگواتی ہیں, سگنل ٹاور, بوسٹر وغیرہ کے لیے بھی. سوال یہ ہے کہ کیا اپنے گھر کی چھت پر ٹاور لگوا کر, اس طرح کی چیزیں لگوا کر ان سے کرایہ لیا جا سکتا ہے؟
لے سکتے.
ٹھیک.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حسن رضا عثمانی اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ مسجدوں میں مسواکیں رکھ جاتے ہیں, تو کیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
پہچان ہو جاتی ہے کہ مسواک کی گٹھی دروازے کے بعد رکھ دیتے ہیں, تو یہ قرینہ بالکل واضح ہے کہ جو چاہے وہ لے جائے. ایک ایک دو دو مسواک لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں, پورا گٹھا اٹھا کر لے جانا یہ قرینہ نہیں ہے, نہ اس کا عرف ہے. وہ لوگ لیں اور اس کو استعمال کریں, ایک تو یہ. اور بعض اوقات یہ استعمال شدہ مسواک لوگ رکھتے ہیں وہاں, کہ دوبارہ آئیں گے اور یہاں کریں گے, ان کو ایسا رکھنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی کی رکھی ہوئی تو اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے, کہ یہ ہوگی کسی کی بظاہر قرینہ یہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہ ایک مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ روح النبی حاضرت فی بیوت اہل الاسلام اہل الاسلام, یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے. یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ عبارت بھیجی گئی ہے. تو اس حوالے سے سائل محترم نے کہا ہے کہ کچھ اس کے بارے میں امیر سنت سے مدنی پھول لیے جائیں.
جب بھی کسی خالی گھر میں داخل ہوں تو خالی ہے تو کوئی نہیں ہے, تو اب بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں کہ اہل اسلام ان مسلمانوں کے گھر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روح تشریف فرما ہوتی ہے. یوں سرکار کی خدمت میں عرض کریں, مثلاً یہ کہہ دیں, السلام علیک ایہا النبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, خالی گھر میں داخل ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ, یا بہرحال سلام عرض کریں, السلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کوئی گھر میں ہو تو اس گھر میں جو مسلمان ہے اس کو سلام کرے, اگر گھر خالی ہے تو پھر یہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے کہ روح مبارک مومنوں کے گھر میں, اہل اسلام کے گھر میں, مسلمانوں کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہے. بڑا ایمان افروز عقیدہ تھا حنفیوں کے اس امام کا, جو صدیوں پرانے بزرگ ہیں, آج کل کے نہیں ہیں. تو یہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری, جن کو یا رسول اللہ کے وسوسے آتے ہیں یا وسوسے ڈالتے ہیں نا جو لوگ, وہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے کہ یہ اچھے عالم تھے اور اچھے بزرگ تھے, تو یہ لکھ کر چلے گئے, ہم کو نسخہ دے گئے گا سورۃ السلام علیکم یا رسول اللہ، پڑھتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھے جاؤ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علیہ. صاحب یہ السلام علیکم ایو نبی اور الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے نا؟ دونوں میں یہ ہے نا کہ اے نبی
الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ میں سلام کے ساتھ صلاۃ درود بھی ہے،
اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ.
ہاں آگے کا جو جملہ ہے کہ ایو النبی
ایو النبی یا رسول اللہ،
اور اسی طرح یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کا ترجمہ ہے اے اللہ کے رسول،
اور
السلام علیکم یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول، اور السلام علیکم یا ایوہ النبی،
السلام علیکم ایوہ النبی
آپ پر سلام ہو اے جلیل الشان نبی، عظمت والے نبی.
یعنی وہ سلام عرض کرنے کا ہے، اس نے وہاں درود شریف پڑھ لیا تو بے حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان میں امیر سنت نے چند دنوں پہلے بھی ہمیں صحت مند رہنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دے، بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم شروع سے ہی جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں، اور اس میں بالکل مختلف نوعیت کے بھی سوالات آتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سوالات کے صحت سے متعلق بھی سوالات ہوئے تھے، اور آپ نے کھانے پینے کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمایا تھا. آج ہمارے ساتھ دو ڈاکٹر ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. میں امیر سنت سے چاہوں گا کہ ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سلمان، ڈاکٹر کامران عطاری ہیں، ڈاکٹر سلمان عطاری ہیں. اچھا یہ ہے یہ کہ یہ اس وقت ہمارے ساتھ جو فیضان مدینہ میں جو مستشفیٰ ہے، چھوٹا سا ہاسپٹل ہے کلینک ٹائپ کا، اس میں بھی یہ مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید ہو سکتا ہے کہ تجربات ہوں کہ آج کل کیا کیا امراض اس وقت ماہ رمضان کے حوالے سے روزہ داروں کو یا دیگر کو ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے کچھ تجربات بتائیں، پھر امیر سنت بھی اپنے کچھ تجربات بیان کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھنے سننے والوں کو امید ہے کہ فوائد بھی ہوں گے، اور ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے صحت اختیار کرنے کا ہو سکتا ہے ذہن میں. پھر میں ہی آگے بڑھتا ہوں. ڈاکٹر کامران، آپ یہاں ہمارے فیضان مدینہ میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر مریض کس طرح کے آ رہے ہیں؟
یہاں فیضان مدینہ میں جو اس وقت ہم پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے گلا خراب وغیرہ ہے، اور پیٹ کی جو امراض ہیں اس کے مریض زیادہ تر آ رہے ہیں، کیونکہ کھانے پینے کے معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں. بعض اوقات کانسٹیپیشن، کبز کے شکایت کے مریض کافی زیادہ ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. اس قسم کی پرابلمز کے مریض بیسیکلی زیادہ ہمارے پاس
کب زیادہ ہے. کب آپ کیا سمجھتے ہیں کب یہ پرابلم گھروں میں بھی اس وقت ہوگا، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہوں گی؟
سارا سال جو چیزیں نہیں کھاتے وہ اس سال کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی تلی ہوئی چیزیں. تلی ہوئی چیزوں میں یہ ہے کہ یہ ڈیپ فرائی جو ہے نا، تو یہ تیل جب اس کو کڑکڑاتے ہیں نا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں، اور یہ مضر صحت ہے، کینسر تک یہ لے جاتی ہیں آخر اس کا لاسٹ اسٹیج. تو یہ تیل جو ہے نا، یہ مطلب اب جو اس میں آ گیا سموسے میں مثلاً، کباب میں، تو پکوڑے میں، تو جو بھی چیز تلی ہوئی ہے، تو یہ تیل جب پیٹ میں جاتا ہے اس غذا کے ساتھ، تو جو اور غذا ہے، چاول کھایا آپ نے، روٹی کھائی، بوٹی کھائی، یہ تیل اس کی کوٹنگ کر دیتا ہے ان غذاؤں کی. جب اس کو کوٹنگ ہو جاتی ہے تو اب یہ کہ وہ ہاضم لغاب جو اندر گیا، یعنی ہاضمے کا جو بھی سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم، یہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ہضم کرنے میں اس کو بہت زحمت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے پیٹ میں درد، تو قبض، کہ وہ پھر اس کو پورشن بھی بدلتے ہیں اپنا اپنے اپنے حساب سے، تو یوں مطلب یہ ٹریفک جام کر دیتے ہیں.
لیکن اب آپ نے جو وجوہات بیان فرمائی ہیں، ان وجوہات جو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے، ان میں سے چند وجوہات آپ نے بیان فرمائے، لیکن اب میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں تو ہم نے ان چیزوں کو روکا ہوا ہے، اور ان کے پاس اس طرح کے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں، تو اس طرح کے پیشنٹ اگر گھر میں ہیں تو چلو ہو گئے کہ گھر میں یہ اتنا کرتے ہوں گے، تو ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو ہم نے نارملی کھانے پینے کے حوالے سے جو احتیاطیں کی ہوئی ہیں, تو پھر اس طرح کے پیشنٹ ہوگا. ڈاکٹر سلمان آپ کیا کہتے ہیں؟
ایسا جیسا بھی امیر السنہ نے ترغیب دلائی ہے فری ریڈیکل کی. فری ریڈیکل سمجھ لیں کہ اکثر عوام کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ سمجھ لیں سائنٹیفکلی اس وقت جو مین ریسرچ کا ٹاپک ہے. فری ریڈیکل انڈیوس بہت سارے آرگین وغیرہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ تلی ہوئی غذائیں وغیرہ سے ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا اب ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ فیضان مدینہ کے اندر ہمیں غذا جو ہوتی ہے, جو افطار کا طریقہ ہے, بالکل صحیح طریقہ ہے اور کھانا بھی یہاں پہ وہ صحیح مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے. اکثر امیر السنت یہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ نوالا چھوٹا کھانا ہے اور چبا چبا کے کھانا ہے. دس از دا مین ریزن. اس کی اگر اس کی فیزیولوجی آپ یوں سمجھیں, جیسے ہم یوں سمجھ امیر السنت ہمیشہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آنتوں کا کام, دانتوں کا کام ہم آنتوں سے لیتے ہیں. ابھی جیسے جو دانت کی ہم یوں سمجھیں, تھوک اور لواب اگر یہ مکس نہیں ہوئے کھانے کے ساتھ, تو یہ کھانے کی نالی سے اترے گا. اگر یہ پراپر مکس نہیں ہوئے گا تو سالڈ ہو جائے گا, مطلب سالڈ ہوگا, سخت ہوگا, تو ہضم ہونے میں یہ مشکل ہوگا. دوسری چیز اس پہ ترغیب یہ دینی تھی, امیر السنت ترغیب دلاتے ہیں کہ نوالا چھوٹا ہونا چاہیے. میدا پیٹ اس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے جو کہ سٹینڈرڈ ہے 1 سے 2 لیٹر.
ایک سے
دو لیٹر,
دو لیٹر
اتنی ہے نارمل, مطلب سالڈ فارم ہو یا لکوڈ فارم ہو, یعنی پانی ہو یا غذا ہو, 1 سے 2 لیٹر آپ کے میدے میں جا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ایسا ہے کہ یہ ایکسپینڈ بھی کر سکتا ہے, یعنی 4 لیٹر بھی جا سکتا ہے. اب جو مریض جو کمپلین یہ کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھایا, کھانا کھاتے ہی لیٹے, اب چونکہ زیادہ مقدار میں کھانا کھا لیا ہوتا ہے, اور میدے کی جو پوزیشن ہے جو سیک لائک اسٹرکچر کہلاتا ہے, وہ یعنی تھیلی نما ہوتا ہے, جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں تو میدا چونکہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے سٹنگ پوزیشن, لیٹے کی پوزیشن میں, یہ کھانا واپس ریورس کھانے کی نالی پہ آتا ہے. جو پہلی کمپلین ملتی ہے کہ سینے میں جلن مچ رہی ہے. اور نوالے کا سائز چھوٹا ہونا ضروری ہے, چبا کے زیادہ کھانا چاہیے, کیونکہ تھوک کی اپنی اہمیت ہے. تھوک اگر کھانے کے ساتھ مکسڈ ہوگا تو ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے, جو عمل ہے
ہاضمے کا,
ہاضمے,
بابا جیسے آپ نے ہاضم لعاب کل فرمایا تھا, تو میرا یہ اسی طرف غالباً توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر چھوٹا نوالا نہیں ہوگا اور صحیح چبائیں گے نہیں تو یہ نقصان سامنے آ سکتا ہے.
زبان کے نیچے تھیلی ہوتی ہے
جی,
یا تھیلیاں ہوتی ہے جس سے ایک تھوک نکلتا ہے, یعنی کہ ابھی اپنے کوئی کھٹی چیز دکھائیں گے نا, املی دکھا کے یوں کریں گے نا تو منہ میں پانی آ جائے گا, تو یہ نیچے سے نکلتا ہے.
اب نام
نکل آیا ہوگا بلکہ
تو نام لے کر
اور زبان کے نیچے سے یہ لواب نکلتا ہے. یہ چبائیں گے نا کھانا, تو ایک تو کھانا وہ تھوڑا چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے, پچک جائے گا, دب جائے گا, کٹ جائے گا, تو ایک تو باریک ہو جائے گا یہ, تو یوں مطلب, اور پھر یہ لواب مل جائے گا تو ہاضمے میں مدد ملے گی. اگر کسی نے قیمے کی مشین چلتے دیکھی ہو تو بوٹی کو کوٹ کر چھوٹی بوٹیاں کر کے مشین میں وہ نکالتے ہیں, اگر بڑی بوٹی ڈال دی ساتھ میں چھچڑے ڈال دیے تو پھر یہ آگے اٹک جائے گا اور صحیح قیمہ نہیں نکلے گا, مشین جام ہو جائے گی. تو اب یہ ایک تو چباتے نہیں ہیں صحیح, بڑے بڑے پیس اندر جا رہے ہوتے ہیں, دوسرا ہے کہ ہضم لعاب ہضمے دار جو تھوک ہے وہ اس میں مکس نہیں ہو رہا, تو یوں یہ سوکھا سوکھا ایک طرح سے ان مانوں کر وہ جا رہا ہے اندر, تو یہ اس مشین کے نظام کو یہ خراب کر رہا. مشینوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تیل لگانا پڑتا ہے بار بار, انہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے تیل نہ لگا تو چینچی بولتا ہے مشین, تو یہ ہمارے پیٹ میں بھی وہ چینچی ہوتا ہے, وہ گیس بھرتا ہے اور پھر وہ قبض ہوتا ہے, اور یہ سب مطلب
دو تین نیتیں ضروری کر لیں کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اچھی طرح چبائیں تاکہ وہ جو ہاضم لعاب ہے, جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو ہاضمے میں مدد کرتا ہے, وہ ہمارے نوالوں میں وہ شامل ہو جائے, اور پھر اس کے ساتھ جب یہ اترے گا تو ہمارے میدے وغیرہ میں یہ پرابلم انشاءاللہ امیدیں نہیں کرے گا. دوسرا, بڑا نوالا لینے کے بجائے چھوٹے نوالے لیں. اب چھوٹے نوالوں کا پرابلم یہ ہے کہ چھوٹے نوالا سمجھ نہیں پڑتے, اپنے منہ کا سائز کے مطابق بندہ نوالا بناتا کرے تو کیا کرے, چھوٹا کیا
سمجھ نہیں پڑتی, یہ حقیقت ہے. چھوٹا یوں کرتے ہیں جیسے کہ روٹی کا ٹکڑا لیا, اس کے اوپر اس کو توڑا, دوسرا رکھا, بعض وقت تین بھی رکھتے ہیں, یوں کر کے یوں لپیٹ کر اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں, ڈال دیا دو ٹک مارے
پورا پاؤ
روٹی. یہ ہوتا ہے کہ موقع موقع سے یہ چبانے کا بھی سسٹم ہوتا ہے, کبھی یہ زیادہ بھی چباتے ہوں گے, چھوٹا نوالا بھی لیتے ہوں گے کبھی, تو اب یہ کہاں زیادہ یعنی کہ خرابی ہوتی ہے, جیسے یہاں زیادہ بیمار ہوتے ہیں اس لیے کہ ایک تھال میں کئی سائے بیٹھے ہوتے. تو ایک تو روزہ
صحیح.
شام کے وقت یہ کہ سارا دن نہیں کھایا, یہ ذہن بنا ہوا ہے, تو اب بھوک بھی لگی ہوتی ہے. اب دوسرے بھی ساتھ ہیں, اب اس میں پھر ایک تھوڑا بندہ ہرس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں جلدی جلدی کھا لوں, بوٹی بھی میری آلو بھی میرا, تو اس طرح وہ جلدی ایک تو کھا لیتا ہے. بلکہ اس سے پہلے جو میں تو ہمارے ساتھ تو ناظرین بھی ہیں جو مسجدوں میں ہوتے ہیں, وہ تھال میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو کباب سموسے یا طرح طرح کے پھل کھجورے کئی قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں, تو اس میں بھی کئی لوگ چکے ہوتے ہیں, پھر اذان پھر جلدی جماعت کی, تو اس میں بھی یہ بےچارے ہرس کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں اور جلدی جلدی دو ٹک مارے اندر ٹک مارے اندر, تو یوں مطلب یہ اپنا پیٹ خراب کر بیٹھتے ہیں. تو یہاں معتکفین بھی اگرچہ ہم کباب سموسے ان کو نہیں دے رہے, لیکن پھر ابھی اس وقت تو بےچارے یہ غربا زیادہ ہیں, میرے گمان غالب ہے. اب دس دن آخری آئیں گے نا تو تھوڑے پیسے والے لوگ آئیں گے, باب المدینہ والے, ان کو مدنی مذاکروں سے دلچسپی کم ہوتی ہے اور رونق ہوتی ہے, مزہ آتا ہے. یہاں یہ باہر بیٹھیں گے, اندر مشکل بیٹھیں گے, باہر بیٹھیں گے, ان کے دوست آئیں گے, کوئی کھچڑا لائے گا, کھچڑی نہیں ہے کھچڑا, کھچڑا کھچڑی میں زمین آسمان کا فرق ہے, کھچڑی لائے تو مرحبا, کھچڑی بہت اچھی ہے, کھچڑا لاتے اچھا وہ لائیں گے, وہ رول شامی کباب باربیکیو سیکی ہوئی تلی ہوئی بوٹیاں طرح طرح کی چیزیں یہ لاتے ہیں اور یہ لوگ یہ کھاتے ہیں جو میں نے سن رکھا ہے. تو یہ بھی پھر ظاہر ہے بیمار تو پڑتے ہوں گے, انڈرسٹوڈ. تو یہ سارے مناظر یہاں ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تو اللہ کرے کہ یہ مالدار بھی آئے, سب کے مدنی مرکز سب کا ہے, لیکن یہ کہ غریبوں کا دل جلے کہ یہ بیچارہ مطلب وہ سموسا دیکھنے کے لیے ترس جائے, پورے مہینے میں زیارت نہ ہو اور آپ اس کے سامنے بڑے بڑے سموسے کھائیں گے, ان کا دل تو ہوگا نا کہ یار ان میں پانی بھی آئے گا, ان کی نظر بھی لگے گی بازوں کی, تو آپ ہاسپٹل کے بیڈ پر بھی آ سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہاں آ کر ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم سے کم میرا بس چلے تو ان کو ابلا ہوا کھلاؤں, نہیں کھاتے یار یہ بھی وہ نہیں ہے, پیچھے نہیں ہے کسی سے, ہمارے غریب لوگ بھی ان کو بھی تیل والا چاہیے, مسالے والا چاہیے. پرانے تجربات ہیں کہ اگر سادہ ان کو پکاؤ تو ہی نہیں کھاتے, کم کھاتے, باتیں کریں گے ہم کو معافی نہیں آتا. معافی کہاں سے آئے گا, نفس کو معافی نہیں آتا نا, صحت کو ایسا معافی آئے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تمہارا لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹا نوالا جس کو آپ کی عقل, جس میں عقل ہوگی نا اس کو پتا ہوگا چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں, جس میں کم ہوگی اس کو سمجھ نہیں پڑے گی چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں, اور جس میں عقل ہوگی اس کو پتا ہوگا چبانا کس کو بولتے ہیں, جس میں نہیں ہوگی تو وہ بھلے نکلتا رہے گا, اب کیا کر سکتے ہیں, اپنے بچے نکل جاتے ہیں, چھوٹے بچے ان کے ہضم میں شاید مضبوط ہوتے ہیں, چھوٹے بچے کو دو نوالا چبانا نہیں آتا, وہ نکلتا ہے اس کو ہضم ہو جاتا ہے, ہم کو نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ سنبھل سنبھل کر کھائیں گے, ہرس نہیں کریں گے, بھلے اپنا بھائی کھا جائے اشار کریں, اشار بھی نہیں آپ کے پلے سے کون سا آپ نے دیا ہے, اشار کر رہے ہیں, تو آپ اپنے حساب سے بس ایسا کھائیں کہ آپ عبادت اچھی طرح کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معتکفین کے تاثرات الحمدللہ ہم چلاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں.
تجھ پہ سب سے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے, رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا.
میں دنیا کی لگن میں مصروف تھا, ادھر چلے گئے سیل سپٹا کرنے, ادھر چلے گئے, رات کو آتا تھا 12-1 بجے گھر پہ سو جاتا تھا, بس جب وہ سو جاتے تھے چھپ کے آتا تھا, دیکھتا بستر لگا ہوا ہے, کھانا بھی نہیں کھایا سو گیا. پہلے تو میں آتا نہیں تھا یہاں پہ, گھر والوں نے زور لگایا کہ آپ جاؤ.
کیا والدین نے فیضان مدینہ دیکھا ہوا ہے؟
وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں روزانہ مدنی مذاکرہ سنتے ہیں, والدہ میری سسٹریں چھوٹا بھائی. یہاں پہ آیا پہلے دن میرا دل نہیں لگا, ایک باہر گھومنے والا انسان ہے وہ نہیں اس کا دل لگتا, پہلے دن نہیں لگا, جب میں نے اندر بیٹھا مدنی مذاکرہ سنا پھر میرا دل آہستہ آہستہ جیسے ڈھلنا ہو جاتا ہے شروع, تو پھر میں نے اپنے کزن کو بولا بھی مجھے یہ تم دو, اور مجھے قرآن بھی سکھاؤ آپ. کویت سے ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں الحمدللہ اکاؤنٹس کی جاب کرتا ہوں کویت میں نا. دنیا دیکھ رہی ہے, دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں بتائیں گے, آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ ہم سے بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں, ٹائملی اٹھاتے ہیں, ٹائملی سارے حلقے میں محبت سے سمجھاتے ہیں. اگر ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں بھی تو پھر بھی وہ پیار سے سمجھاتے ہیں کہ اس کو ایسے لے کے چلنا ہے.
کبھی میں نے دھیان نہیں دیا نماز روزے کی طرف. یہ میرا پہلا سال ایسا ہے جو میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور روزے بھی رکھ رہا ہوں میرے پیر مرشد کی کرم سے, ورنہ اس سے پہلے میں نے کبھی 5 وقت کی نماز کیا 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی. لیکن جب سے مدنی مول میں آیا ہوں تو میں نماز روزے کی پابندی کر رہا ہوں اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. میں سچے دل سے نیت کرتا ہوں جو میری قضا نمازیں چھٹ گئی ہیں وہ میں اپنی پھر سے دہراؤں گا, اور میں اللہ پاک سے سچے دل سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی, با جماعت نماز پڑھا کروں گا. پیر مرشد کی مدنی مذاکرے سن کے انشاءاللہ میں نے امامے کی بھی نیت کری ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے پیر مرشد کے ہاتھ سے امامہ بنوا کے جاؤں گا یہاں سے.
پہلے ہمارے آنکھ ہی بند تھی, ابھی کھل گئے. یہی ہے سبحان اللہ, کیوں مزہ نہیں آتا.
میں پہلے کسی کی مرید نہیں تھی, لیکن ابھی جب ادھر آیا میں سائی اہل سنت الیاس ستاری ان کی مرید بنی.
میں جو بہت برے کاموں میں پڑ گیا تھا, پارکنگ وغیرہ میں جانا تو دوست وغیرہ ان کے غلط صحبت, میرے والدین نے نا حکم دیا ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو اپنی زندگی میں نا کچھ اچھا کر لے, اپنے پیر صاحب کے بارگاہ میں جاؤ, انشاءاللہ وہاں اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرو. تو الحمدللہ یہاں میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ انسان جو ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے.
پہلے حقیقت بات یہ کہ میں کچھ غلط کام, 2 نمبر کام کرتا تھا. جب بابا کا یہ ویڈیو بیان چلا تو میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. پہلے تو پیسے بہت ہوا کرتے تھے لیکن اب کچھ بھی نہیں, اب صرف مزدوری 500 کماتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد دل میں ایسا خیال آیا کہ میں 1 مہینہ جاؤں گا کیسے بھی کر کے. پھر میں نے مزدوری شروع کیا, بہت کچھ پیسے اب گھر پہ دے کے